الاسلام
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدرسہ نے کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے, تین طرح کے ایسے اشخاص ہیں جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ان میں سے پہلا شخص جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے, اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو ایسی خوبصورت نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی والا ہمیں جذبہ عطا فرمائے, اور جس سے جو ہو سکے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچائے اور ان سے تکلیف کو دور کرے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء, یعنی ان سنتوں کو زندہ کرنا, ان پر عمل کرنا, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدرسہ کے ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی کتاب, اور سب کتابوں میں سے جتنے بھی اللہ رب العالمین کی کتابیں ہیں ان میں سے افضل ترین کتاب کتاب اللہ قرآن مجید قرآن عظیم. اور یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اصحاب محتاج تھے, جاتے تھے باقاعدہ. یعنی وہ افراد کہ جو خود پیدائشی طور پر ہی عربی دان ہیں, عربی سمجھنے والے ہیں, اس کے باوجود قرآن کی آیات مبارکہ جب نازل ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے مفاہیم پوچھنے کے لیے, اس کے مطالب پوچھنے کے لیے, اس آیت کا مطلب کیا ہے وہ پوچھنے کے لیے وہ محتاج ہوتے کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر رہیں اور پوچھیں. اس سے دو باتیں, ایک یہ کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریحات اور فرامین جنہیں ہم احادیث طیبہ کہتے ہیں وہ سننے کا کتنا شوق تھا اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے. دوسرا پہلو یہ کہ قرآن اگرچہ عربی میں ہے مگر اس کو سمجھنے کے لیے صرف عربی ضروری نہیں بلکہ اس کے لیے کئی علوم چاہیے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ ایسے افراد یا لوگ یا طبقہ بے راہ روی کا شکار ہے اور اپنی من مانی قرآن کی تشریحات, قرآن کی تفاسیر وہ کرنے کی ان کا مشغلہ بن گیا, اور ہر ایک قرآن سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں, کسی مدرسے سے پڑھا ہونا ضروری نہیں, کوئی عالم ہونا یہ ضروری نہیں, بس جو بھی قرآن میں جس کو سمجھ آئے. اگر ایسے ہی عام چھوڑ دیا جائے گا سلسلہ اور اس میں لوگ اور اس طرح کی تساہل سے کام لیں یا اپنی من مرضی سے کام لیں تو آپ بتائیے کہ دین کا وہ پورا نقشہ ہی بدل کے رہ جائے. یعنی جس حکم کا جو سمجھ میں آئے, تو جو حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان تھے وہ تو یہ انداز اپناتے تھے کہ آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے. کیا ان سے زیادہ آج کے دور میں کوئی عربی سمجھنے والا ہے؟ تو صرف ایک عربی لینگویج کے اعتبار سے کسی کو مہارت ہو بھی جائے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کی آیات کو پورا سمجھ جائے، وہ احکامات کو پورا سمجھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو عام فہم مثال سے اگر لیں تو ایک میڈیکل سٹور والا ہے، اس کے پاس تو ادویات کے علم کا ذخیرہ ہے، پوری پوری بکس رکھی ہیں، کتابیں ہیں، اور بتا دے گا آپ کو بھائی یہ دوائی ہے یہ فلائیں، لیکن ادویات کے نام ہی بتائے گا۔ یہ ادویات کس کے لیے موضوع ہیں، کس کو دینی ہیں، کس مرض میں ہیں، اس کی تشخیص وہ حکیم، ڈاکٹر، طبیب وہ کریں گے، وہ میڈیکل سٹور والا نہیں کرے گا۔ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے وہ اس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید، وہ بھی سمجھنے کے لیے ہمیں بارگاہ رسالت میں آنا ہے۔ حدیث رسول کو چھوڑ کر کوئی سمجھے کہ میں اپنے طور پر قرآن سمجھ لوں گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سورہ بقرہ کے احکامات سیکھنے سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، سمجھتے، احکامات سیکھتے۔ معلوم ہے ناظرین کہ کتنا عرصہ گزرا، 12 سال زندگی کے گزار دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے احکامات سیکھنے کے۔ اور جب آپ کی سورہ بقرہ ختم ہوئی، یعنی آپ نے ان کو سورہ بقرہ کو پڑھ بھی لیا اور احکامات بھی سیکھ لیے، تو بس آپ اتنے خوش ہوئے اس بات پر کہ پھر آپ نے باقاعدہ اونٹ نہر کیے اور لوگوں کے لیے آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کھلائے لوگوں کو۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات تھی کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ میں نے سورہ بقرہ کے احکامات کو میں سیکھ گیا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہی علماء اکرام نے بیان بھی فرمایا کہ اگر کوئی اسی وجہ سے بھی، یعنی جیسے کوئی عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، تو ان کے ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے اور وہ خوشی سے لوگوں کے لیے کچھ ایسے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اچھی بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ رسول کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ رسول ان کو کتاب کا علم سکھائیں گے، ان کو حکمت سکھائیں گے، یا حکمت سے مراد سنت بھی بیان فرمایا گیا، کہ یہ ان کی تعلیم بھی، تربیت بھی، تزکیہ نفس بھی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ بھائی وہ اس کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ قرآن پر ہی در حقیقت عمل کرنے والا نہیں، کیونکہ قرآن پر اگر عمل کرے تو قرآن تو یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، قرآن تو جگہ جگہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن تو یہ فرما رہا ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر دی، قرآن تو یہ بیان فرما رہا ہے، قرآن تو جگہ جگہ پہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قرآن یہ بھی بیان فرما رہا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی۔ قرآن میں نماز کے تذکرہ ہے، الصلاۃ جس کا معنی نماز ہے، اور بھی معنوں میں استعمال ہوا، لیکن یہی نماز جس نماز کے اوصاف کے بارے میں، جس نماز کے ارکان کے بارے میں، جس نماز کی کیفیات کے بارے میں، قیام، قعود، رکوع، سجود، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے، لیکن ترتیب نہیں بیان فرما رہا کہ پہلے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کیا ہے، یہ بیان نہیں فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان تو یہ بھی سوال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گئے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نماز تو ہے لیکن نماز کیسے ہم پڑھیں گے؟ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو نماز فرض ہے اور فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ ویسے پڑھو جیسے میرے محبوب نے پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے پریکٹیکل دکھایا۔ اب کوئی کہے کہ میں قرآن پر عمل کر لوں گا، حدیث کی ضرورت نہیں، تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ قرآن سے نماز کی صورت تو بتائیے کہ کیسے آپ پڑھیں گے۔ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوگی، کتنی ہوگی، سال میں کیسے ادا کرنی ہوگی، یہ ساری ڈیٹیل، یہ ساری تفصیل آپ کو حدیث طیبہ سے ملے گی۔ تو اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک تو واضح احکام بیان فرما رہا ہے، لیکن ان کی تشریحات کون کریں گے؟ وہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اور صحابہ اکرام علی مردوان کو یہی شوق حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، حضور الاسلام سے فرمان سنتے کہ کیا آپ ارشاد فرمائیں گے، باقاعدہ لکھنے کا اہتمام کرتے، لکھنے کا بھی اہتمام کرتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے حدیث۔ ایک دن ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے ہیں اور کبھی نارمل کیفیت میں، اور آپ ہر چیز ہی لکھ لیتے ہو۔ تو ان کو یعنی یہ بات ان سے کے ذہن میں ڈالی تو وہ کہنے لگے کہ میں اب رک گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن گفتگو فرما رہے، کلام فرما رہے، تو آپ نے دیکھا وہ لکھ نہیں رہے، فرمایا لکھ کیوں نہیں رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا سا مجھے کہا گیا ہے۔ تو قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اور اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، حق ہی نکلتا ہے، یعنی جو کچھ زبان سے نکلے گا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، مطلب لکھتے رہا کرو۔ اور قرآن تو خود فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں کلام فرماتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور قرآن تو یہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ یہ آیت کتنی وسعت والی، جو رسول تمہیں دیں، ہر اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے، اور یہاں بطور خاص اس کا مطلب جو وہ علم کے اعتبار سے، آپ کی حدیث طیبہ، آپ کے اقوال مبارکہ، کہ وہ جو دیں تمہیں وہ لو، اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہی انداز ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات وہ ہم سے مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پارٹنرشپ جس کے ساتھ کی، تو یوں انداز اختیار کیا کہ ایک دن تم مارکیٹ میں جاؤ گے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں گا اور سارا دن یہاں گزاروں گا، مطلب کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمائیں گے، خطبہ دیں، کچھ سمجھائیں گے، کسی کو بتائیں گے، تو میں وہ احادیث یاد کروں گا اور پھر واپسی آئیں گے۔ رات کو جب پارٹنر آئے گا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تمام تر باتیں ان کو سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہیں مدنی چن کے ناظرین۔ اور پھر دوسرے دن یہ جاتے اور وہ یہاں حاضر رہتے، یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس میں وہ بھی شریک ہیں، یعنی ان کو علم پہنچ جاتا ہے، اور وہ جو کمائی کر رہے ہیں اس میں یہ پارٹنر۔ تو اس طرح کی کیا انویسٹمنٹ، اس طرح کی شراکت داری۔ آج دنیاوی شراکت داریاں تو بہت ہوتی، اس کاروبار میں، بزنس میں، کسی طرح بھی کوئی سلیپنگ پارٹنر بن جاتا ہے کہ بھائی کام اس نے کرنا ہے، بھائی کچھ نہیں کرنا۔ یہ ساری کچھ ہم نے سیکھ لیا، لیکن کاش دین کے حوالے سے یہ جذبہ ہوتا کہ میں اس کے لیے یہ دنیا کا مال کما رہا ہوں اور اسی سے یہ دین، پھر جو دین کا حصہ رہ گیا وہ اسے سیکھ لیتا۔ لیکن یہ سوچ قربان جائے صحابہ کرام علی مردوان پر، ایسا شوق حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے اور جمع کرنے کا ایسا شوق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5000 سے زائد روایات، یہ بھی حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے، حالانکہ ان کا اسلام لانے کا جو وقت ہے، اسلام قبول کرنے کا جو وقت ہے، مدینہ شریف کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بظاہر آخری کچھ سال پائے بس، اور لیکن اس شوق اس قدر تھا، خود بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اپنی چادر کھولو، انہوں نے چادر کو کھول دیا اور میرے حضور علیہ السلام کی وہ عطا ہے، اللہ اکبر، آپ نے مٹھی کو بند فرمایا اور ہوا میں مٹھی کو بند فرمایا، بظاہر اس میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن دونوں جہاں کے خزانے ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، آپ نے مٹھی بند کر کے چادر میں ڈال، فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو، سینے سے لگا لو، تو جب سینے سے لگایا تو فرماتے جب سے وہ چادر سینے سے لگی میں کوئی حدیث نہیں بھولا، پھر میں کوئی حدیث نہیں بھولا، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ اور بکثرت روایات میں جن اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر فہرست ہے، کون سی مسجد کا بیان ایسا، جمعے کا بیان ایسا، کسی مجلس اور اجتماع کا بیان ایسا کہ جہاں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ نہ ہو. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصحاب رسول میں ان سے بڑھ کر مجھ سے کوئی آگے نہ بڑھا، اور ہوا کیا، کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ایسے کہ کانا یکتب ولا اکتب، اور وہ چونکہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے، تو جن کو لکھنا آتا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے حافظے پہ یاد کرتے اور پھر کسے لکھواتے، باقاعدہ انہوں نے اپنے پاس حدیث رسول جو لکھ لکھ کر اس طرح جمع کی، سبحان اللہ. تو آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، 5000 سے زائد ان سے مرویات، 2000 سے زائد امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مرویات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں حدیثیں ان سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 سے زائد روایات وہ ان سے مروی ہیں. ذرا غور کریں، ہمیں تو 40 حدیث کی بھی ہم بشارت اور فضیلت وہ سنتے ہیں، اور باقاعدہ اسے بیان کیا گیا کہ جو 40 ہی یاد کر لیتا ہے، اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اسے بھی علماء کے زمرے میں اللہ کھڑا فرمائے گا، سبحان اللہ، یہ انعام عطا فرمائے گا. آج ہمارے پاس لکھی لکھائی موجود ہیں، ہمیں باقاعدہ اس کے لیے سفر نہیں کرنے، لیکن صحابہ کے یہ انداز تھے، مدینے سے دمشق تک پہنچ جانا، اور یہ پھر کہنا جا کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، صرف ایک کام، کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، وہ حدیث مجھے سنا دیں، مجھے اور کوئی دنیاوی کام نہیں، میں مدینے سے، مدینہ الرسول سے سفر کر کے یہاں آ رہا ہوں. کس لیے؟ حضور علیہ السلام کی صرف ایک حدیث سیکھنے کی. پتا تھا کہ وہ بیان کرتے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے، تو میں بھی انہی سے جا کر سنوں. یہ شرف تھا، یہ خاص تھا، یہ شوق حدیث تھا، یہ محبت رسول گئے. جی ہاں، محبت رسول، کہ جب محبت ہے تو ہم محبت میں ان کی نعتیں بھی تو پڑھتے ہیں، تو ان کی باتیں کیا نہیں سنیں گے؟ ان کی باتیں جو انہوں نے خود ارشاد فرمائی وہ یاد نہیں کریں گے؟ ہم نعتیں بھی پڑھنے والے ہیں، ان کی پیاری باتیں بھی سیکھنے اور سمجھنے والے بن جائیں اور انہیں یاد بھی کریں، اس کی فضیلت بھی حاصل کریں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ شخص دمشق میں پہنچا اور اس نے کہا کہ میں صرف حدیث رسول حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے یہ بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے، جنت کے راستے پہ چلا دے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیں گے. بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر، اور عالم کے لیے زمین آسمان کی تمام مخلوق استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں یہ بھی علماء کے لیے استغفار کرتی ہیں، سبحان اللہ. اور فرمایا بے شک علماء انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہیں. انبیاء اکرام علیہم السلام یہ درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، جس نے اسے لے لیا اس نے وافر حصہ لے لیا. وہ گویا کہ پوری کی پوری دولت پا گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث میں سے یہ علم کا حصہ نصیب ہو گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تو دعا بھی فرمائی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ شخص میری حدیث میرے فرمان کو سنے، اسے یاد رکھے، اسے آگے پہنچا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اس خوش نصیب کے لیے، مطلب یہ ہے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یعنی دنیا میں لوگوں کے درمیان اس کی قدر عزت کو بڑھا دے گا، اور آخرت میں اللہ اپنی نعمتوں سے اسے نوازے گا، جنت کی عظیم نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ اگرچہ ہماری نیت یہی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس فضیلت کو پانے کے لیے یہ عمل کریں، اللہ پاک عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے بھی حدیث رسول پہ خدمت کی ہے، شوق حدیث میں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا، محبت رسول اور اطاعت رسول میں اپنی زندگیوں کو لگا دیا، اللہ ان کو دنیا میں بھی یہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے انعام وہ خود دیکھ لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ شوق حدیث عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ، ان کو ضرور ہمیں پڑھنے، سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارے اسلام کی بالکل بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام۔